السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
یہ بتائیے کہ نماز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا ذریعہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک. اچھا, اور جنت کی کنجی, یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو کنجی کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ, ہم دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں, اور دل کا سکون, عاجزی کا اظہار کہ اللہ تو بڑا ہے, تو رب ہے, تو الہ ہے, ہم تیرے بندے ہیں, اور جنت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ, اور دعا, الصلات, نماز دعا بھی ہے, کمیونیکیشن ود اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے جی. ہاں, مومن اور کافر میں بھی فرق کرتی ہے نماز. یعنی یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی ہم کسی بھی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں سارے مسلم نان مسلم اکٹھے ہوتے ہیں, تو اتنے میں اذان ہو جاتی ہے, تو مسلمز کیا کریں گے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, تو پتہ چل جائے گا کہ اس کراؤڈ کے اندر کون کون مسلمان ہے. لیکن اگر اس وقت مسلمز بھی نہیں کھڑے ہوتے, مسلمز بھی نماز نہیں پڑھتے, تو پھر تو کوئی پہچان نہیں ہوتی, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے. ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ ہم نے شفا کی دعائیں شروع کی تھی یہاں پر, الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا کہ کیوں نہ کچھ اور پڑھا جائے, کیا پڑھا جائے, تو پھر یہ نماز کے اذکار کتاب جو ہے, اس کا خیال اللہ نے دل میں ڈالا. تو آپ سب کے پاس کتاب ہے, تو یہ نماز کے اذکار کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظی اور با محاورہ ترجمہ, یعنی رما ترجمہ بھی ہے اور لفظی ترجمہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم پہلا پیج کھولتے ہیں, تو یہ 2 کیو کوڈز ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ چینلز ہیں, چینلز کے لیے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے موبائل سے سکین کریں گے تو آپ ان چینلز کو جوائن کر لیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے ہی جوائن کیا ہوا ہو. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ مثلاً الہدا انٹرنیشنل کا چینل جوائن کر لیں گے؟ تو کیا ہوگا, مثال کے طور پہ الہدا انٹرنیشنل کا چینل جوائن کریں گے نا, تو اس میں جیسے آج لیکچر یہ ہو رہا ہے نا, تو اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی. ٹھیک. اب آپ گھر جائیں گے اور آپ کے پاس اس لیکچر کی پوری انفارمیشن ہوگی. آپ وہاں سے کیا کریں گے؟ اس کو شیئر کریں گے, فارورڈ کریں گے. کس کس کو؟ اپنے پیاروں کو. کیوں کریں گے؟ تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا لیں. میں کل ریاض میں تھی, اور جب میں ریاض میں لینڈ کر رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی. میں کہہ رہی تھی, اللہ تعالیٰ میرے لیے اس شہر میں علم کے خزانوں تک رسائی کر دے, میرے لیے علم کے خزانے کھول دے. یہاں پر مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوگا. میں تو لیکچر دینے کے لیے گئی تھی اور اپنے اسٹوڈینٹس اور اسٹاف سے ملاقات کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے دعا سنی. کل میری ایک بہت زبردست قرآن مجید کی تفسیر کروانے والے ایک شیخ سے ملاقات ہوئی. ان کا نام ہے عبد الرحمن بن معوضہ الشہری, عرب ہیں وہ, اور ان کے میں یوٹیوب پر لیکچر سنتی تھی. یہ تدبر قرآن پڑھانے سے پہلے مختلف جو آج کے دور کے اچھے اچھے اسکالرز ہیں ان کو میں وقتاً فوقتاً سنتی تھی, تو ان کے بہت سے لیکچر میں نے سنے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان سے ملاقات ہوگی جنہوں نے ارینج کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھے اسکالر سے آپ کی ملاقات کروائیں گی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس شہر میں آ کر علماء سے ملنا چاہتی ہوں، تو آپ کا چونکہ فیلڈ اور دلچسپی قرآن مجید کی تفسیر ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہم نے ارینج کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو خیر میں جب ان سے ملی تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی یو ٹیوب کی شاگردہ ہوں. تو اب یقین کرے کہ 2-2.5 گھنٹے کی وہ ملاقات اتنی زبردست تھی، اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا. یعنی جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا جو کامن گراؤنڈ ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات کتنی جلدی سمجھ سکتے ہیں، وہ میرے سوال کیسے سمجھ رہے تھے اور ان کے جواب کتنی جلدی میں سمجھ رہی تھی. اور پھر انہوں نے مجھے کچھ ایپس کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی. انہوں نے اپنے مرکز کے بارے میں بتایا کہ جس میں زبردست ریسرچ ہو رہی ہے اور کئی سو آرٹیکلز انگلش، فرینچ، ڈفرینٹ زبانوں سے جو قرآن مجید کے بارے میں لکھے گئے ہیں ان کی ٹرانسلیشن عربی میں ہوئی. پھر اسی طرح مختلف جو تفسیر پہ کام ہو رہے ہیں، ان بے شمار چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقتاً فوقتاً میں انٹروڈیوس کرتی رہوں گی، خود فائدہ اٹھا کے آپ کو پہنچاتی رہوں گی ان شاء اللہ. تو بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کا حریص ہونا چاہیے، جس چیز کا شوق ہونا چاہیے، جس چیز کو اپنی زندگی میں زیادہ کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ علم ہے. کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہے. کیونکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ علم دیے گئے ہیں ان کے درجات ہیں. اور کس کا درجہ کہاں ہے؟ جتنا اس کے پاس علم زیادہ. یعنی آپ علم زیادہ کرتے جاؤ اور آپ کے درجے زیادہ ہوتے جائیں گے. کیونکہ انسان کا عمل اور اس کا نتیجہ لازم و ملزوم ہوتا ہے، جو آپ کرتے ہیں نا وہی آپ کو ملتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيكم سوف یرى، تمہاری کوشش ضرور دیکھی جائیں گی کہ تم نے کتنا سٹرگل کیا، کتنی محنت کی. سعی کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو عمرے کی سعی ہوتی ہے نا، صحیح کہتے ہیں تیز دوڑنے کو، بیسیکلی صحیح کوشش کرنے کے لیے بھی آتا ہے لیکن تیز دوڑنا. تو ہر انسان دوڑ رہا ہے اور آج کے دور میں تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن ہماری دوڑ کس چیز کے لیے ہے، کس کی طرف ہے؟ ایک ہوتا ہے فزیکل دوڑ اور ایک ہوتا ہے ذہنی دوڑ، دل کی دوڑ، کہ ہمارا دل کس طرف دوڑ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی طلب ہے اور کس چیز کی خواہش ہے اور کس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سب کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں آج کل. زندگی کے باقی پچھلے اور اگلے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس سال بہرحال آپ کیا کر رہے ہیں؟ علم کے لیے دوڑ رہے ہیں، علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو مبارک کرے اور یہ دوڑ لگی رہے اور ہم سیکھتے رہیں. لیکن جب ہم خود دوڑ رہے ہوں تو پھر اپنے ساتھ اپنے پیاروں کو بھی شریک کرنا چاہیے. اور آپ کے ذریعے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، اتنے علم والے ہیں آپ تو. تو اب یہ چینل تو آپ نے جوائن کر لیا اور اس میں آپ نے آج جا کے لنک دیکھنا ہے، اور وہ لنک آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اپنے پیاروں کو بھیجتے چلے جانا ہے تاکہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہو جائیں. اچھا، ایک اور چینل بھی ہے یہاں پر جو میرے نام سے بنا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اس چینل سے کچھ سن لیتے ہیں پھر وہ اپنے ریفلیکشن دیتے ہیں. جو لوگ تو آن سائٹ حاضر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے جو دل میں باتیں ہوتی ہیں کر لیتے ہیں. کچھ یہاں والے بھی ماشاءاللہ وہ ان مین پوائنٹس کو لکھ لیتے ہیں ریمائنڈر کے طور پر، پھر اس کو اس چینل پر شیئر کر دیتے ہیں. پچھلی دفعہ سے لے کر اب تک کچھ لوگ ماشاءاللہ مسلسل تقریباً سارے لیکچرز کے اوپر ریفلیکشنز لکھ کر ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں. تو آپ میں سے بہت سے لکھنے والے بھی ہوں گے، آپ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ لکھ کر اپنے ٹیچر کو بھیج سکتے ہیں، وہ پھر چینل پہ شیئر کروا دیں گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ ایک لکھا ہوا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو اس چینل پر تقریباً 66,000 لوگ ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ان میں سے چلو اگر 1,000 نے بھی پڑھ لیا، باقی سب سوئے ہوئے بھی ہیں تو خیر ہے، اگر انہوں نے بھی پڑھ لیا اور انہوں نے پڑھ کے کسی اور کے ساتھ شیئر کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا لکھا ہوا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی کوششوں کو وہاں سراہا جائے گا. تو یہ دو چینل اس کام کے لیے، اس لیے اس کتاب کے شروع میں لگا دیے گئے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، ذرا آپ رک جائیں اور اس علم کو مزید شیئر کرنے کی نیت بھی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ کتاب 2024 میں 2024 میں شائع ہوئی تھی اور اس وقت 10,000 کی تعداد میں, اور میرا خیال ہے کہ اس سال پھر 10,000 کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی آگے پرنٹ ہوگی. یہ فہرست آپ نے دیکھی ہے ساری, انشاءاللہ اس ساری فہرست میں جتنے بھی اذکار ہیں ہم انشاءاللہ ان اذکار کو سیکھیں گے بھی, ان دعاؤں کو, اور کیا نیت کر کے سیکھیں گے کہ ہم نے ان کو صرف سیکھنا نہیں بلکہ اپنی نمازوں میں شامل بھی کرنا ہے, نماز کے دوران بھی اور جو نماز کے بعد بھی ہیں. کیوں, وائے, کیا فائدہ, کیا ضرورت ہے کہ ہم جو نماز پڑھیں اس میں کوئی چند دعائیں اور ڈال لیں, اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلتا نا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں, تو وہ کام پھر دل سے نہیں ہوتا, وہ ایک زوری زبردستی کا ایک جبر ہوتا ہے, تو اس کا فائدہ نہیں. میں نہیں چاہتی کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی اس حال میں بس مجبوراً بیٹھا ہوا ہو اور اس کو علم ٹھوسا جا رہا ہو اور وہ یہاں سے نکلے تو سب پیچھے پھینک کے چلا جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی ایک بندہ یہ فائدہ بتائے کہ اگر یہ اذکار ہم یاد کر لیتے ہیں یا یاد ہیں بھی اور ابھی تک ہم نے پڑھنا ہی نہیں شروع کیے, تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ شاباش, نماز کا خشوع بڑھ جائے گا,
نماز میں زیادہ ہمارا دھیان ہوگا اور خشوع کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نمازوں کو جوں جوں بہتر کرتے جائیں گے. جیسے سورۃ المومنون کی پہلی آیات ہے نا کہ کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, تو وہ پھر اس کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ.
سبحان اللہ, اللہ نے آپ دونوں کے منہ سے بات نکلوا دی, کیونکہ میں نے آج کے لیے آیت بھی یہی سلیکٹ کی ہوئی ہے اپنے اوپننگ کے طور پر.
ساسا جی, ایک نماز کی ایک لذت بھی ہوتی ہے نا, تو ہر دفعہ مختلف اذکار پڑھنے سے یو فیل دیٹ لذت, اور وہ مزہ آتا ہے پھر نماز میں. آپ سجدے آپ کے لمبے ہو جاتے ہیں, آٹومیٹکلی لمبے ہو جائیں گے جب ہم اس میں تسبیح کریں گے, رکوع میں بھی جب ہم تسبیح ایڈ کریں گے تو ہمارا رکوع بھی لمبا ہو جائے گا اسی طرح.
جی ہاں, لمبی نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے
استاد, کوئی بھی چیز ایک ہی روٹین میں کی جائے نا تو وہ بوریت کاز کر سکتی ہے, اور انسان پھر وہ عادتن پڑتا ہے, شوق سے نہیں پڑتا.
بالکل,
تو چیزیں جب ڈفرنٹ ایڈ کریں تو اس کا
تنوع اور ورائٹی کے ذریعے انسان کی نماز جیتی جاگتی نماز بن جاتی.
سزا جی, نماز چونکہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اور نماز میں ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ دراصل ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور جتنا ہم ذکر زیادہ کریں گے اتنا ہمارا نماز کا اجر بھی زیادہ ہوگا.
بالکل, قرآن مجید میں آتا نا, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو کس کے لیے؟ سول پرپز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے, ذکر کے لیے. تو جس نماز میں جتنے زیادہ اذکار ہوں گے وہ اتنا زیادہ اپنا مقصد فلفل کر رہی ہوگی اور اس سے اجر بھی بڑھے گا انشاءاللہ.
استاد جی, جو صحابہ کرام تھے نا وہ بھی نماز کے بارے میں بہت ایک دوسرے سے انسپائرڈ ہوتے تھے. آج ہی ہم نے حدیث پڑھی ہے بخاری میں کہ عمران بن حسین اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے, اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک سرور کی کیفیت میں عمران بن حسین کہنے لگے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کہ اس شخص نے آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد کرا دی.
تو یہ اذکار جو سنت سے ثابت ہیں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد آ جائے گی.
ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے اگر اس کی نماز میں بہت خشوع ہے تو سم ہاؤ اس کی جو ریز ہے وہ
ٹرانسفر ہوتی ہے. بالکل,
یو ریلی فیل اٹ کہ وہ ایمان اپنے دل میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے.
بالکل, تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کتاب کو. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
سب سے پہلے مقدمہ, نماز اسلام کی بنیاد اور ایک فرض عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کی درست ادائیگی پر انسان کی کامیابی کا انحصار ہے, یعنی ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں خاص طور پر, اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی, جب ہماری نمازیں درست ہوں. نماز درست ہوگی تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی, اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دائمی یعنی ہمیشہ کا خسارہ مقدر ہوگا. نماز جیسی اہم عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو شعوری طور پر ادا کیا جائے، یعنی سمجھ کے. اس کتابچہ میں نماز کی دعائیں اور اذکار کا لفظی اور رواں ترجمہ جمع کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں یاد کر کے نماز کے خشوع و خضوع میں اضافہ کیا جا سکے. نماز کے اذکار، دعائیں اور ان کے معنی خود یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو ہمارے ایمان میں اضافے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے. آمین. قرآن مجید میں آتا ہے، دعا ہے،
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.
اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. صرف اپنے لیے نہیں مانگی بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ذریت کون سی اولاد ہوتی؟ صرف اپنے سامنے کے بچے نہیں، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں، یعنی میری نسل کو، بنیادی طور پر میری نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا، کیونکہ یہ نسلیں قیامت کے دن جنت میں جب ہی جمع ہو سکیں گی جب یہ نماز پر ہوں گی. اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جدائی ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائیں گی، کیونکہ نماز فرق کرتی ہے نا. تو اس لیے ہم سب کو اپنی نماز کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں کی نماز کی بھی فکر ہونی چاہیے، اپنے پیاروں کی بھی نماز کی فکر ہونی چاہیے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما. آمین. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کسی پر ہر حال میں فرض ہے، ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے. مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے. غریب یہ نہیں کہہ سکتا میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں. مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے، امن کی حالت میں بھی فرض ہے اور خوف کی حالت میں بھی فرض ہے، جنگ کے وقت بھی. یہ ایسا فریضہ ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا. تو جب بھی کوئی شخص مسلمان ہو تو سب سے پہلے اس کو کیا سکھانی چاہیے؟ نماز. اسی طرح جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سیکھ چکا ہونا چاہیے تاکہ وہ ادا کرنا شروع کر دے. ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے ایک حدیث بیان کی، کہا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو آپ اس کو نماز سکھاتے. تو نماز باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے. نماز معراج کا تحفہ ہے، یعنی اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی بلکہ فرض کی گئی تھی. ابتدا میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50. اور آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5. اور ہم پر کتنی بھاری ہیں یہ 5 بھی، لیکن آسان ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے. میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ میرے دل میں محبت ڈال دے نماز کی، کیونکہ جس چیز کی محبت آ جاتی ہے نا دل میں، دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، دل کی دوڑ لگ جاتی ہے اس چیز کی طرف، پھر اس کی ملاقات کے لیے دل بے چین ہونے لگتا ہے. تو جب نماز کی محبت ہوگی تو ادھر اذان سنے گے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر باتوں میں بیٹھے رہے، بس ایک بے چینی شروع ہو جائے گی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اب تو اٹھ کے جانا ہی ہے. اس لیے آپ سب بھی کیا کریں، اگر آپ پہ بھاری ہے بھاری نماز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک وہ نماز بڑی بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر. تو آج ہم نے بہت سے مقاصد اور فوائد پڑھے کہ ہم ان اذکار سے کیا پائیں گے، لیکن ایک ون سنگل گول ٹارگیٹ آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ون ورڈ، خشوع. کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، ان اذکار کو سیکھنے کے بعد ہمیں نہ صرف یہ کہ نماز کی محبت دے بلکہ نماز کے اندر خشوع بھی عطا کرے، کیونکہ وہ مومن کامیاب ہوں گے جو خشوع اختیار کریں گے. خشوع کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ مزید بات ہوگی. نماز اتنی زیادہ اہم تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا کہ نماز 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 کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. تو ہم سب کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، تاخیر نہ کرنا، ٹال مٹول کر کے نہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، وقت پہ پڑھنا، اول وقت خاص طور پہ. ٹھیک، اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگین دعا مانگنی پڑے گی ہم سب کو، تو آپ اس نیت سے دعا کیا کریں کہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ جس عمل کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، جس عمل سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے. نماز مجھے بھاری لگتی ہے، نماز مجھے مشکل لگتی ہے، میرا نماز کو دل نہیں چاہتا، لیکن چونکہ آپ کو پسند ہے تو آپ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کھچنا شروع ہو جائے گا. قیامت کے دن نماز نور بھی ہوگی، ہر شخص کا نور اپنا اپنا ہوگا نا، تو یہ نور اسی وقت ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ نماز صرف ہماری امت ہی کے لیے فرض کی گئی یا پچھلی امتوں میں بھی تھی؟ سب امتوں میں تھی. بالکل، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء نماز ادا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کو تو نماز کا تانا بھی ملا تھا کہ تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے مالی معاملات میں اپنی منمانی نہ کرنے دو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کس چیز کی فکر کی؟ نماز کی فکر کی. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص صرف نماز ادا نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے گا، وہ اپنے رب کے نزدیک کیا ہوگا؟ پسندیدہ بن جائے گا. زکریا علیہ السلام کو نماز کے دوران خوشخبری ملی تھی، کس کی؟ یحییٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں جب بولے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ سورۃ مریم کی آیت نمبر 30-31،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں. یہ کہاں بول رہے ہیں؟ پنگوڑے میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں ایم ناٹ سن آف گاڈ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنایا. ان کو نبوت کب مل گئی؟ پنگوڑے میں ہی مل گئی، اس کی خوشخبری مل گئی. اور کیا بنایا ان کو؟ مبارک، بابرکت. اینما کنت، جہاں بھی میں جاؤں، کیونکہ ان کی دعوت و تبلیغ ایک جگہ نہیں تھی. ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سیاحت کرتے تھے، کبھی کہیں جاتے کبھی، یعنی مختلف لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے. تو وہ بات بھی یہاں پر اشارتاً ذکر ہو گئی. اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں. تو نماز کب تک پڑھنی ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں. اور پھر یہ کہ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ سب کے لیے مل کے یہ آیتیں پڑھنا آسان ہے، قد افلح المؤمنون، آپ کے ساتھ سب پڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
جزاکم اللہ خیرا. ماشاءاللہ ساری حافظات بیٹھی ہوئی ہیں. اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے نا جب آپ قرآن کی آیت کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. الحمدللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس نعمت پر خوش ہو جانا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. تو نماز کامیابی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب اس میں خشوع ہو. اور خشوع نماز میں کب آتا ہے؟ جب کس چیز سے پرہیز کرے؟ لغو سے، فضول باتوں سے. تو اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لغو باتوں، بیکار، فضول، بے مقصد باتوں سے پرہیز کرنا ہے. نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ ضرور اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، ایسے ہی رب کو اپنے سامنے دیکھو گے اور تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو. یعنی اگر رب کا دیدار چاہتے ہو تو پھر نمازوں میں سستی نہیں. اچھا، نماز میں سستی کون کرتا ہے؟ یا جہاں مومن خشوع اختیار کرتے ہیں وہاں منافق مارے بندے آتے ہیں. ولا یاتون الی الصلاۃ الا وهم کسالا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھ لی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، نماز تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے یہ، یا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. اور پھر یہ ہے کہ نماز شعوری عبادت ہے. شعوری عبادت، شعوری عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہوش و حواس کی حالت میں پڑی. اگر کوئی نشے سے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یس، اسی طرح سخت نیند آئی ہوئی ہو، پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں، اور بھی کچھ حالتیں ایسی ہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا دسواں حصہ، 1/10 اونلی، کبھی نواں، کبھی آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے. یعنی ہر آدمی کی نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے، تو جس کی نماز جتنی اچھی ہوگی اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں ایبسنٹ مائنڈیڈنیس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ نماز پڑھنی. اچھا، اب نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اذان. اذان ہوتا ہے یا آذان ہوتا ہے؟ آذان ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے. آذان کیا ہوتا ہے؟ کان، ٹھیک ہے، اذن کی جمع آذان ہے، ٹھیک ہے. ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہی نہیں. تو یہ فرق رکھنا ہے. اب آپ نے بھی آذان نہیں کہنا آج کے بعد، کیا کہنا؟ اذان، ٹھیک ہے. تو اذان کے کلمات ہیں. اذان میں کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو نماز کے لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. اور اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھیے اس کو سب. جزاک اللہ خیر. ہر سٹیپ پہ ہم رکیں گے تھوڑا سا. کیا مطلب ہے اللہ اکبر؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کون بڑا ہے؟ اگر واقعی ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہوتے ہیں نا، تو ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی. ہم تو کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں؟ مال، سٹیٹس. آپ دیکھیے کہ اگر ہم صرف یہ لفظ بھی سمجھ کے شعور سے ادا کریں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر میری تو کوئی بڑائی نہیں نا. یہ چیز تکبر کی نفی کر دیتی ہے. اور رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہونا تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہمیں واقعی اللہ کو بڑا سمجھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا، جب کوئی آپ کی بےزتی کر دے، بے عزتی تو نہیں کہہ سکتی، ہم عام طور پر اس کو مختصر الفاظ میں بولتے بےزتی. تو اگر کبھی ایسا محسوس ہو، کبھی محسوس ہوا تو اس نے تو مجھے کوئی امپورٹینس ہی نہیں دی، اس نے تو کچھ مجھے سمجھا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو کہا کرے میں ہوں ہی کیا چیز، بڑائی تو ساری اللہ کے لیے ہے. الکبریاء للہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں سب سے بڑی نہیں. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے، وہ ہماری زندگی میں باقی بڑا ہونا چاہیے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسی حیوانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، دن میں اتنی دفعہ سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں اللہ اکبر، لیکن ایک دفعہ بھی دن میں یہ شعور یا احساس نہیں جاگتا کہ میری زندگی میں سب سے بڑا اللہ ہے، اس کا حکم سب سے آگے ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا مطلب ہم ان سب کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. تب نیکسٹ ٹائم جب آپ اذان سنیں گے نا، اور دو اذانوں کے بیچ میں اگر کوئی ایسا مس ہیپ ہو چکا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی یا آپ کو بڑا نہیں مانا گیا، کہ بڑا ہی تو ساری اللہ کے لیے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ کی بات ہی سب سے بڑی ہے. مکلمت اللہ ہی الولیا. اب یہ جو نا لفظی ترجمہ، یہ اگر میں نام بھی بولوں نا، کیونکہ یہ کافی انڈرسٹوڈ بھی ہے اور آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، آپ اس کو خود پڑھ کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں ایک ایک لفظ کا کروا بھی دیتی ہوں کسی طرح. جی اب شہادت، پہلی شہادت دو جملے بس پڑھیے، اس طرح ہر ہر سیٹ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں الہ کوئی الہ برحق. لوگوں نے جھوٹے الہ بنائے ہوئے ہیں، نفس بھی الہ بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کا، لیکن حقیقی الہ نہیں ہے کوئی الا سوائے اللہ اللہ کے. اچھا گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ میں گواہی دیتی ہوں. آپ نے زندگی میں کبھی کہا میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں؟ آپ کس کی گواہی دیتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری آنکھوں دیکھی چیز ہے. شاہدہ کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور گواہی کا لفظ بھی ہوتا ہے. کیونکہ گواہی اس وقت تک انسان دے نہیں سکتا جب تک کہ اس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو یا اس کا یقین نہ ہو، اس کو عین الیقین نہ ہو. تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. واقعی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں. عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور اس کی عبادت واقعی ہونی چاہیے. ہم نا لفظ بولتے رہتے ہیں مگر ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں. تو یہ گواہی جو ہے اس پر بنیاد ہے ہمارے اسلام لانے کی. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کیا پڑھواتے ہیں؟ یہی شہادت، شہادتین پڑھواتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے؟ یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے وہ بھی بن گئی ہے کہ ہم نے زندگی میں جو نہیں دیکھا وہ وہاں جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو کیا پڑھواتے ہیں اس وقت؟ ہاں، اس کو اپنے پیچھے کہلواتے ہیں، اشہدو، وہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کے ہاتھوں بھی کوئی مسلمان ہو جائے. اصل میں نا ہمیں پورا یقین نہیں کہ جس دین پر ہم ہیں یہ بالکل سچا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ سب کچھ بالکل حقیقت ہے، اور اسی پر ہمارے اعمال کا انحصار ہے اور انجام کا بھی اس پر انحصار ہے. جب آپ کو کسی سچائی پر پورا یقین ہوتا ہے نا تو آپ اس کو برملا کہہ بھی سکتے ہیں، آپ کو وہ کہتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، آپ کو کوئی جھجک نہیں آتی. میں پچھلے دو دن ریاض میں تھی، تو جس دن میرا پہلا دن تھا تو اس دن رات کو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ کسی کام سے آئی تھی. تو جب انہوں نے کام کر لیا تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے اندازہ ہوا کہ شادی کرسچن ہے نا، تو میں نے کہا کہ آج یو کرسچن؟ تو کہتی ہاں. میں نے کہا ویئر آر یو فرام؟ کہتی فلپائن. تو میں نے پوچھا، پہلے تھوڑی سی باتیں کی کہ اچھا کب سے یہاں ہو؟ چند مہینے بتائے اس نے. تو میں نے کہا کہ وٹ ڈو یو بلیو، از جیزس سن آف گاڈ؟ کہتی یس یس، سن آف گاڈ. میں نے کہا بٹ ہی واز اے ہیومن، وازنٹ ہی؟ کہتی یس ہی واز اے ہیومن. میں نے کہا از گاڈ اے ہیومن؟ کہتی نو. میں نے کہا دین ہاؤ کین ہی بی سن آف اے نان ہیومن؟ کہتی یس یو آر رائٹ، اٹ میکس سینس. میں نے کہا کہ وہ انسان ہے، ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کہتی ہیں انسان نہیں ہے، ہیومن نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ کسی کا بھی بیٹا اس کی اپنی جنس سے ہی ہوتا ہے نا، اب بلی سے کتا تو نہیں پیدا ہوتا. آپ یقین کریں کہ صرف میرے سوال تھے. میں ہمیشہ جب بھی کسی، الحمدللہ مختلف جگہوں پہ جہاں بھی میرا نان مسلم سے انٹریکشن ہوتا ہے، میں ضرور اس بات کو لے آتی ہوں بیچ میں کہ اس ملاقات کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے. تو میں نے کہا کہ وی مسلمز وی ڈو ناٹ بلیو ہم ایز اے سن آف گاڈ، وی بلیو ہم ایز اے پروفیٹ آف گاڈ، ہی واز اے پروفیٹ لائک ادر پروفیٹس. کہتی یس اٹ میکس سینس. خیر اس سے پھر میں کچھ بات کرتی رہی. میں نے کہا کہ فرام ناؤ اب تم کیا کرو گے آئندہ؟ میں نے کہا ویئر ایور یو گو سے ٹیل دیم جیزس واز ناٹ سن آف گاڈ. کہتی یس آئی ول ٹیل دیم. اچھا پتہ کیا ہوا, اٹھی اور اسے مجھے گلے لگا لیا, کہتی مائی میٹنگ ود یو از ناٹ این انسیڈنٹ, اٹس ناٹ انسیڈنٹلی ہیپنڈ, کہ ایسے اچانک ہی نہیں ہم مل گئے, اٹ واز اے پرپز دیٹ آئی واز سینٹ ٹو یو, وہ میرے ہی کسی کام سے آئی تھی. یعنی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی, اور پھر کہتی ہے کہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو, یو ہیو ٹولڈ می یور ٹروتھ اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور میں نے کہا کہ اوکے دین ناؤ فرام ناؤ آن ورڈس یہ بات تم سب کو کہو. اچھا تھوڑی دیر کے بعد کوئی کمرے میں آئے, اس کو کہنے لگی یو نو شی ٹولڈ می جیزس واز ناٹ سن آف گاڈ اینڈ آئی بلیو ناؤ. تو بہرحال اسی طرح کچھ دن میں کینیڈا میں تھی جب, تو کسی کام سے میں کسی تھراپی کے لیے گئی, تو وہ لڑکی سکھ تھی, تو اس سے میں نے کہا کہ اچھا ہاؤ مینی ٹائمز یو پرے ان اے ڈے, کہتے نا صبح پڑھتے ہیں شاید, یہ کوئی پنجابی بولتے ہیں نا صبح پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح کر کے اس نے بتایا. اچھا میں نے کہا بٹ وی مسلمز وی پرے فائیو ٹائمز اے ڈے. پھر میں نے کہا کہ گاڈ کتنے ہیں, تو اس کو کچھ اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں تھا, لاسٹ تھی. پھر میں نے کہا ڈو یو ہیو اے بک, ڈو یو ریڈ دیٹ بک, گاڈ ہیز سینٹ یو اے بک. کہتی کہ بٹ وی ڈونٹ ریڈ دیٹ, وہ تو ہوتی ہے گردوارا میں اور اس کو ہمارے بڑے ہی پڑھتے ہیں. اب یقین کریں مجھے اتنا اللہ کا شکر ادا ہوا, اللہ آپ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو بالکل سچی کتاب ہے, اور ہمیں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی تو نے, ہمارے لیے وہ کتاب کھل گئی, ہمیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی. ان لوگوں کے پاس کتاب ہی کوئی نہیں, ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہے, ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں, ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کس طرح زندہ ہے اللہ کے ذکر کے بغیر. خیر کچھ اور چیزیں باتیں میں اس کے ساتھ کرتی رہی. اسی طرح ایک اور جگہ پر میں گئی تو وہاں پر وہ بدھسٹ تھی, تو میں نے اسے پوچھا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ, کہتی واٹ گاڈ, اس کو لفظ گاڈ ہی نہیں پتا تھا. میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا, میں نے کہا شاید یہ انگلش اتنی نہیں جانتی تو اس لیے اس کو گاڈ کا نہیں پتا. لیکن اس کا یہ حیرت کا اظہار کہ گاڈ کیا ہوتا ہے, یعنی یہ ورڈ ہی کیا ہے گاڈ, یہ آپ یقین مجھے ایسا لگا کہ چوٹ ماری ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا, اور ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی جو سوچتے بھی نہیں. آپ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے اپنے دین کی سمجھ کے لیے چنا, اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو یقین عطا کرے, تو یقین بہت بڑی دولت ہے, اور پھر اس پر گواہی دینے والا بھی بنائے آپ کو, اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ جہاں کہیں کسی ایسے شخص کو ملے آپ اس سے صرف سوال کریں, اچھا آپ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ کامن گراؤنڈز پہ سوال کریں, کیا پکاتے ہیں کیا کھاتے ہیں, مثلا جیسا بھی کوئی شخص آپ کو نا, اچھا کیا کرتے ہیں, اچھا پھر یہ آپ کیا سوچتے ہیں, یہ جو فلاں چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے دل میں کبھی کوئی پریشانی تو نہیں آئی, آپ خوش رہتی ہیں یا آپ کو کبھی انزائٹی تو نہیں ہوئی, یا یعنی ڈفرنٹ, یعنی کوئی لگے بندے کے رٹے رٹائے سوال ہے جو آپ کو پکڑا دیں گے ہم یہاں, اور آپ جا کے وہ دیکھ کے کوشچن اسائنمنٹ حل کریں گے, ایسا نہیں ہوتا, دعوت سچویشنل ہوتا ہے, آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس سے پہلے دل میں ہمدردی لائیں گے, اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے, اللہ تو نے مجھے دیا نا پہچان, تو میں اس کے شکر کے طور پر چاہتی ہوں کہ اس کو بھی تیری پہچان ہو جائے. اور یہ ہماری خرخائی ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے, مسلم نان مسلم سب کے لیے, کیونکہ کسی کی بھی اصلاح شروع ہوتی ہے اخلاص سے, خیر خواہی سے. جب تک آپ کے دل میں خیر خواہی نہیں نا, اور جب تک آپ کے دل میں وہ خیر خواہی کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں نا, کوئی اصلاح وغیرہ نہیں ہوتی. پھر یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ اپنا آفس کھول لیتے ہیں اور پھر لگے بندے کام شروع کر دیتے, نہیں. سب سے پہلی چیز انسانوں کا دکھ درد محسوس کریں, چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, اس کا دکھ محسوس کیا کریں, اور پھر اس کے عاقبت کو سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر انجام کیا ہوگا, مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اللہ مجھے دوسروں کے فائدے کا بنا دے. اور جب آپ اپنے دل میں ہمدردی لائیں گے نا, تو پھر جب ہمدردی لاتے ہیں نا, اور پھر سارے غصے اور ساری لڑائیاں جھگڑے سب پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ وہ کرتے ہیں جس سے وہ کام ہو جائے, وہ مقصد پورا ہو جائے, وہ خیر خواہی ہو جائے, اپنے انجام کو پہنچے. ٹھیک ہے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, انّا کہ محمدن محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، معبود نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ رسول ہیں. کیونکہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے. تو جب کبھی اللہ آپ کو موقع دے کسی کو بھی مسلمان کرنے کا، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ان کو کہلوانی اور مطلب بھی بتانا ہے. حیّ کا مطلب ہے آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، حیّ علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیّ علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. سبحان اللہ، حیّ علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. گویا مؤذن ہمیں نماز کے لیے بلا کر کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ کامیابی کی طرف. آپ میں سے کون کون کامیابی چاہتا ہے زندگی میں؟ سبھی چاہتے ہیں الحمدللہ، میں بھی چاہتی ہوں. تو اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، نماز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. نماز آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. کامیاب ہونے کے لیے بہت اہم کوالٹی ہے لائف میں ڈسپلن ہونا. نماز آپ کے سونے جاگنے کی روٹین کو درست کرتی ہے، نماز آپ کے کھانے پینے کے طریقوں کو درست کرتی ہے. کیونکہ جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے تو پھر وہ سوچ سمجھ کے کھانا کھاتا ہے کہ مجھے ایسی چیزیں نہیں کھانی کہ جس کی وجہ سے میرا وضو نہ رہے اور میری نماز خراب ہو اور میں نماز میں لیٹ ہو جاؤں یا نماز میں سستی ہو. وہ اتنا نہیں کھائے گا شیطان کی طرح کہ جس کے بعد وہ پڑ جائے اور نماز ہی نہ پڑے. تو یہ جو لفظ ہے نا الفلاح، خشوع کے بعد ایک اور کی ورڈ لکھ لیں کہ نماز کیا ہے؟ الفلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. میں زندگی میں سکسیس چاہتی ہوں، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز پڑھنی، وقت پہ پڑھنی اور اس کے اذکار یاد کرنے ہیں. پرسوں میری میٹنگ تھی ہمارے جو ریاض میں، الحمدللہ بہت سے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح اوروں کو سکھا رہے ہیں، جیسے آپ کے گروپ انچارجز ہیں، جیسے آپ کے دیگر ٹیچرز ہیں. تو ان کو مل کے بہت ہی خوشی ہوئی. ان کے ساتھ میں نے ایک ایسے جو کہ میٹنگ تھی تو ملاقات، میں نے سوچا کہ رینڈم باتیں کرتے ہیں نا، تو حسنہ تلاوت کی، تو اس میں اللہم یتفکرون آ گیا اور پھر ہم نے غور و فکر شروع کیا. تو اس میں ایک سوال میں نے ان سے کیا، کیا آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہیں؟ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا امیجن کرتے ہیں کہ میں ایک ناکام انسان ہوں زمین پہ چل رہا ہوں، یا میں ایک کامیاب انسان ہوں، یا میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں، یا میں تنزل کی طرف جا رہا ہوں، ڈاؤن جا رہا ہوں، ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن، میں کیا ہوں؟ آپ اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچیے، ٹھیک ہے. اکثریت اس چیز کا شکار ہوتی ہے کہ آئی ایم اے فیلیئر، یہ بھی نہ ہوا لائف میں، وہ چیز بھی نہ ملی، فلاں بھی فلاں. اچھا، کون اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے؟ جو کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں وہ فلاں شخص نہیں مجھے ملا، لہذا میں کامیاب انسان ہوں. ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، لہٰذا میں ایک کامیاب انسان ہوں. ابھی تک میری جاب نہیں ہوئی، میں کامیاب انسان نہیں. ابھی تک میرے بچے نہیں ہوئے، لہٰذا میں ایک کامیاب انسان نہیں. ابھی تک میری فلاں ڈگری نہیں ہوئی، لہٰذا میں ایک کامیاب انسان نہیں. ہم نے کامیابی کا کرائیٹیریا ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے. اگر کسی کو یہ ساری چیزیں مل جائیں تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ کہ میں تو ایک سکسیسفل وومن ہوں. لیکن ہمارا دین ہمیں کامیابی کی کوئی اور ہی کرائیٹیریا دیتا ہے. تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو کامیابی کا متلاشی ہو وہ کیا کرے؟ کامیاب ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ نماز. دن میں کئی دفعہ آپ کو بلایا جاتا کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہونے کے لیے آ جاؤ. اور آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی اگر نماز درست ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے واقعی کامیابی کے رستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، یا مگر اللہ، اللہ ہی اصل معبود ہے. تو آغاز بھی اللہ اکبر سے اور اختتام بھی اللہ اکبر پر. آغاز بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ سے اور اختتام پر بھی لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے.
شہادت جو ہے وہ دیکھنے پر ہوتی ہے نا, تو جب ہم کہتے ہیں اشہدو تو ہم نے نہیں دیکھا, تو یہ جو شہادت ہے پھر علم کی بنیاد پر,
علم کی بنیاد پر, جزاک اللہ خیرا, علم کی بنیاد پر, کائنات کے مشاہدے کی بنیاد پر, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے, الم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں, ان سماوات والارض کانتا رتقن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب ہے یا ان کے بعد امت کو یا جو بھی ہے, دیکھا تو نہیں, تو یہ رؤیہ کیا ہے, رؤیت قلبی, یعنی انسان نے اپنے دل سے دیکھا, یعنی کس بنیاد پر دیکھا, علم کی بنیاد پر, جاننے کی بنیاد پر. اسی طرح گواہی بھی علم کی بنیاد پر.
استاذہ جی آج دیکھیے آج کل جتنے سنڈرومز ہیں, جتنے ڈسارڈرز ہیں, اور لوگ ان کو ٹھیک کروانے کے لیے کتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, کتنا کتنا مال خرچ کرتے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پیس آف مائنڈ کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, جبکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کیا کہا تھا, ارحنا بہا یا بلال, اس نماز اور اذان کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ. تو اتنی لذت ہے اس نماز کے اندر اگر ہم سمجھیں, کیونکہ پانچ دفعہ دن میں ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں ہماری ملاقات ہوتی کیسے ہے, کس طرح کی ملاقات کرتے ہیں.
ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا, اٹ واز امیزنگ. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو کوئی انزائٹی سی ہو گئی, وہ گھر میں نہیں بیٹھ پاتے تھے, گاڑی میں زیادہ تر جا کے بیٹھ جاتے تھے, اور پھر یعنی کہ گاڑی کو لے جاتے, تو کہتے ہیں انہوں نے اتنے تھراپسٹ دیکھے, سائیکیٹرسٹ دیکھے, سب کام کر لیے, لیکن ایک دن وہ امام مسجد کے پاس چلے گئے اور انہیں کہنے لگے کہ مجھے اس طرح گھبراہٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے, اور جو بھی ان کی کیفیت تھی نا بہت بے چینی والی, تو میں کیا کروں, مجھے کوئی علاج بتائیں. انہوں نے کہا یہ دعا پڑھا کریں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل. کہتے صرف ایک دن پڑھنے کی دیر تھی, وہ ساری کیفیت دور ہو گئی. یعنی یہ فرسٹ ہینڈ جن کے والد تھے انہوں نے یہ قصہ مجھے سنایا. میں نے کہا ہیں اچھا, اس سے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے نا. تو نماز کے اندر آپ دعاؤں میں دیکھیں گے کتنی چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ خود بخود وہ چیزیں زندگی سے پھر مائنس ہونے لگتی ہیں. علاج ہے, پوری تھراپی ہے نماز. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے قول اور فعل کا تضاد دور کر دے, اور ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.